نحمد و نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها آمين ثم آمين يا رب العالمين. إن شاء الله آج هم lesson number 207 جوز 14 ہے آپ کا سورہ النحل آیت نمبر 51 سے 65 تک پڑھیں گے. وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دو معبود نہ بناؤ. یعنی کیا مطلب؟ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے کر. اصل میں عہد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایران میں مجوسی مذہب جو ہے وہ رائج تھا, اور یہ لوگ سورج پرست تھے, آتش پرست تھے, اور اپنے آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کا پیروکار بتاتے تھے. باقی سب نبیوں کے یہ دشمن تھے. اگر آپ غور کریں تو کیا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے ہر مذہب والا جو ہے وہ کسی نہ کسی پیغمبر سے اپنے آپ کو کنیکٹ کر رہا ہوتا, لیکن باقیوں سے کیا کرتے ہیں, وہ ٹکراؤ, انکار, دشمنی, دین اسلام وہ واحد مذہب ہے جو سارے پیغمبروں کو مانتے ہیں. مسلمان جو ہیں وہ سب کو مانتے ہیں. ماننا تو ان کو بھی ہے, چاہیے, یعنی کہ تبھی وہ پھر مسلمان ہو جائیں گے, لیکن چونکہ وہ نہیں مانتے, چاہے وہ ایک پیغمبر کا بھی انکار کر رہے ہیں, تو پھر وہ کیا ہے, وہ مسلمان نہیں. تو ان کے عقیدے کے مطابق خدا ایک نہیں بلکہ دو ہے. اور عقیدہ کیا تھا, کیوں ہے دو؟ ایک خدا ان کی نظر میں وہ تھا جو خیر اور نور کا خدا, جسے وہ یزدان کہتے تھے, اور دوسرا جو ہے وہ بدی اور تاریکی کا خدا ہے جسے وہ ہرمان کہتے تھے. تو یہ لوگ اپنی الہامی کتاب کا نام زند, زا, نون اور دال, یا پھر اوستا, الف سین, الف واو سین اور تا الف, اوستا, اس طرح سے بتاتے تھے. اور اہل عرب جو تھے وہ ان کو جانتے تھے, اور انہوں نے انہی لوگوں کے عقیدے کا ذکر بھی یہ لوگ خوب کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو بات کی وہ انہی کے ان دو الہ کی بات کی. فرمایا کہ دو الہ بنانا چھوڑ دو. کیوں کیوں چھوڑ دیا جائے؟ اس لیے کیونکہ اصل الہ تو ایک ہے, جس نے ساری نعمتیں بنائی, وہی عبادت کے لائق. انما ہوا الہ واحد, یقیناً وہ ایک ہی معبود ہے. وہ اپنی ذات میں, اپنے اسماء میں, اپنی صفات میں, اپنے افعال میں, ہر طریقے سے وہ ایک ہی ہے. آج میں ایک مجھے اتفاق ہوا اقبال کی ایک شاعری کو پڑھنے کا, تو وہ اس کا میں مفہوم آپ کے سامنے رکھوں گی انشاءاللہ, کبھی آپ کو پھر ہوا تو صحیح سے سناؤں گی. اس کا مفہوم یہی تھا کہ ہم نے نہ تو ہم یعنی کوئی اولیاء ہیں, نہ بڑے بزرگ ہیں, نہ ہم بڑے نیک ہیں, نہ ہم پیغمبر ہیں, نہ ہم نے اللہ کو دیکھا ہے, یعنی کسی نے بھی اللہ کو نہیں دیکھا, لیکن اللہ کو پہچانتے ہیں ہم. کیسے؟ ہم نے پہچانا اپنے رب کو. کیسے پہچانا؟ ہم نے رات کے اندھیرے سے اللہ کو پہچانا, ہم نے دن کے اجالے سے اللہ کو پہچانا, ہم نے اپنی سانسوں سے اللہ کو پہچانا, اپنی اولاد کو پہچانا, موسموں کی تبدیلی کو دیکھ کر اللہ کو پہچانا, ہے نا. ایک لمبی اس میں بات تھی, لیکن میں مختصر سا آپ کو یہاں پہ بتا رہی ہوں. ماں کے پیٹ میں بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کو دیکھ کے پہچانا, وہ پیدا ہونا اس کا پہچانا, اس کا بڑا ہونا اس کو دیکھ کے اپنے اللہ کو پہچانا. تو جب انسان غور و فکر کرتا ہے, تدبر کرتا ہے, تو پھر واقعی وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے. اسی طرح ایک اور بڑی اچھی بات پڑھی کہ ایک بچے نے اپنے باپ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کتنے بڑے ہیں. تو باپ نے کہا کہ اوپر اس وقت جہاز اڑ رہا تھا, تو باپ نے پوچھا کہ یہ جہاز کتنا بڑا ہے. बहुत छोटा था, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत ऊंचाई पे था, तो छोटा सा दिख रहा था। फिर बाप उसको लेके एयरपोर्ट गया, वहाँ जाके पूछा आप बताओ जहाज़ कितना बड़ा है। बहुत बड़ा है ये तो। तो बाप ने कहा बेटे से कि जो अपने रब के जितने ज़्यादा करीब होता है उसको अल्लाह उतना ही बड़ा दिखता है फिर, और जो जितना दूर होता है, बस फिर तो आपको पता है क्या जवाब, जो जितना दूर होता है फिर उसकी उसको वो दिखता भी नहीं है ना। जहाज़ तो ऊपर से गुजर रहे होते हैं, कितने हमें दिखते भी नहीं। तो बात सारी ये कहे कि जब इंसान अपने रब को पहचानता है, थोड़ी सी गौर व फिक्र करता है, मुझे तो लगता है ज़रा सी भी हम गौर व फिक्र करते हैं या ज़रा सा भी अल्लाह के आगे हाथ फैलाते हैं, तो अल्लाह ताला हमें अता करने लगता है। सुभान अल्लाह। अगर दो खुदा होते तो कायनात का निज़ाम कायम नहीं रह सकता, इस कायनात का निज़ाम बिगड़ जाता। सूरह अंबिया आयत 22 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर इन दोनों में अल्लाह ताला के सिवा और भी माबूद होते तो इन दोनों में ज़रूर फसाद बरपा होता। सो अर्श का रब अल्लाह पाक है जो उनसे उनसे जो वो बयान करते हैं। राइट, यानी ये बात हम पहले भी पढ़ चुके ना कि नाउज़ुबिल्लाह अगर दो इलाह होते तो एक इलाह कहता आज दिन हो, आज अब रात हो जाए, अब दिन छोटा हो जाए, अब बड़ा हो जाए, एक कहता बारिश होगी, एक कहता बारिश नहीं होगी। जैसे होते हैं दो लोग होते हैं तो फसाद होता है। राइट, तो अल्लाह की ज़ात तो यकता है, उसकी तो हम कोई किसी से मिसाल भी नहीं दे सकते। फ़ैया या फरहबून, सो मुझे से डरो, यानी मेरे हुक्म की तामील करो, जो मैं कह रहा हूँ वही करो, इसी में तुम्हारी तुम्हारे लिए क्या है, भलाई। और हमने अभी इसका रूट वर्ड पढ़ा फरहबून का, कि क्या मायने है, ऐसा डर ऐसा खौफ जिसमें इस्तराब हो, एहतियात हो। राइट, क्योंकि जब आपको किसी से हम पहले भी पढ़ चुके ना कि जब आप किसी से डरते हैं तो एक डर तो वो डर होता है जो चोर और डाकू का होता है, लेकिन एक डर जो होता है वो मोहब्बत वाला होता है, और एक डर जो होता है जिसमें एहतियात होती है। तो फरहबून ऐसा डर है जिसमें एहतियात है ना, कोई गुनाह ना हो जाए, कोई गलत काम ना हो जाए, अल्लाह मुझसे नाराज़ ना हो जाए। ठीक है, ऐसी फिक्र करना। सूरह अल माईदा में भी हमने पढ़ चुके हैं आयत 44 में अल्लाह ताला ने फरमाया, फला तख्शवुन नास वख्शवन, चुनांचे तुम लोगों से ना डरो मुझसे डरो। सूरह अहज़ाब में आता है, वो लोग जो अल्लाह के पैगामात पहुंचाते हैं और उससे डरते हैं और अल्लाह के किस सिवा किसी से नहीं डरते, और हिसाब लेने वाला अल्लाह ही काफ़ी है। सूरह तौबा आयत 18 में आता है, यकीनन अल्लाह ताला की मस्जिदों को वही आबाद करता है जो अल्लाह ताला और आखरत के दिन पर ईमान लाया, नमाज कायम की और ज़कात अदा की, और अल्लाह के सिवा किसी से ना डरना। तो उम्मीद है कि ये लोग हिदायत पाने वालों में से होंगे। सूरह आले इमरान में भी पढ़ चुके हैं आप आयत 175 में, इन्नमा ज़ालिकुम शैतानु युखव्विफु औलियाअहु, यकीनन ये तो शैतान ही है जो तुम्हें अपने दोस्तों से डराता है, यकीनन तुम उनसे ना डरो। फला तखाफूहुम वखाफूनी इन कुंतुम मोमिनीन, चुनांचे तुम उनसे ना डरो और मुझसे डरो अगर तुम मोमिन हो। राइट, तो पता है क्या चला हमें कि असल अपने अंदर जो पैदा करने की चीज़ है वो क्या है, तकवा, अल्लाह का डर। अगली आयत देखिए, वलहु मा फिस्समावाति वल अर्ध, और उसी का है जो भी आसमान और ज़मीन में, यानी अल्लाह ताला हर चीज़ का खालिक है, मालिक है, लिहाजा उसी की दावत करनी, उसी की इबादत करनी है, उसी ये उसका हक है कि उसकी इबादत की जाए। तो इस यकीन पर इंसान की सारी ज़िंदगी का दारोमदार है ना, क्योंकि अल्लाह ताला इंसान के भी मालिक हैं, हमारे भी मालिक हैं, और इस कायनात के भी मालिक हैं। इसके नतीजे में इंसान के अंदर क्या पैदा होना चाहिए, तकवा पैदा होना चाहिए, जब आप इस चीज़ को महसूस करते हैं। वलहुद्दीनु वासिबा, इबादत हमेशा उसी के लिए, यानी अतात इबादत और आजसी, जिसको आप तजलील का वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं, हमेशा के लिए मखलूकात पर अल्लाह के लिए फ़र्ज। इसीलिए अल्लाह ताला के लिए इबादत को खालिस करके उसके रंग में रंग जाने का हुक्म दिया जाता है, कि इंसान उसी रंग में रंग जाए जैसा कि मतलूब है। अब हमने अभी पढ़ा था कि दीन का मतलब क्या होता है, आजिज़ी, अताअत, फर्माबरदारी, और वासिबा, वासिबा आपको इसका रूट वर्ड में जो लिखवाया क्या कि दायमी मर्ज में मुबतला हो जाना, और इसके सूरह साफात में आता है वलहुम अजाबुन वासिब, और उनके लिए दायमी अजाब है। और यहाँ आप पढ़ रहे हैं क्या वलाहुद दीनु वासिबा, और उसकी यानी मतलब इसका ये है कि उसकी इबादत को लाजिम पकड़ो, गोया इसमें उस शख्स के लिए वाइद है, डरावा है उस शख्स के लिए जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराता है और जो ऐसा काम करता है उसके लिए क्या है वासिबा, दायमी अजाब है, सजा मिलेगी। समझ में आई बात? यानी यहाँ दीन जो है बामाइने क्या आया है अतात, और वासिब जो है बामाइने क्या है दायम, यानी इंसान को हर हालत में उसी की इबादत करनी चाहिए किसी और की नहीं। और यही वर्ड जो है आपको सूरह तहरीम आयत 6 में भी मिलेगा, ला फरिश्तों के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया ला यसून अल्लाह मा अमर अल्लाह व यफ अलून मा तुमरून, यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उसकी नाफरमानी नहीं करते और जो हुक्म उन्हें मिलता है वो बजा लाते। तो पता ये चला कि वासिब यानी किसी चीज़ का दायम रहना और साबित होना। तो अगली ज़िंदगी तो अबदी ज़िंदगी है ना, उसकी तो बड़ी फिक्र करने की ज़रूरत है, उसको थोड़ी यूँ गुजारने की ज़रूरत है कि बस जैसे चाहो गुजार लो। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह आले इमरान में हमने पढ़ा था इन दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, यकीनन दीन अल्लाह के नज़दीक क्या है इस्लाम है। सूरह मायदा आयत 3 में पढ़ा आपने वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन पसंद किया गया, मुकम्मल कर दिया गया, अब कोई और दीन नहीं आने वाला, अब और कोई मजहब नहीं आने वाला, अब कोई पैगंबर कोई किताब कुछ नहीं आने वाली, नाउ इट्स डन, यहाँ पर अब चीज़ अब ख़त्म हो चुकी है, रहती दुनिया तक के लिए ये कुरान मौजूद है। अब सोचिए कि जो लोग अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाह ताला हम सबको हिदायत पे रखे कि जो कुरान में नुक्स निकालते हैं, अल्लाह के अहकाम और शरीयत पे जिराह करते हैं, बहस करते हैं, गुफ्तगू, ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। नाउज़ु बिल्लाह, अल्लाह को नहीं पता था कि ये ज़माना आने वाला है और ये होगा। अब ज़रा मैं आजकल हिस्ट्री की कुछ क्लासेस ले रही हूँ तो मैं रियलाइज़ किया कि जो कुछ अभी हो रहा है ऐसे ही सब कुछ, यानी अब यानी वैसे तो हम कुरान में पढ़ते ही है ना, सब कुछ वही प्रोसेस आ रहा है, लेकिन जब आप मुस्लिम हिस्ट्री पढ़ें तो पता ये चलता है कि जो सिचुएशंस इस वक्त हैं कम हो बेश ऐसे ही पहले भी थे, ऑलवेज ऐसे ही रहेंगे, सिर्फ स्टाइल बदल गया है। पहले गर्दन उड़ाई जाती थी, अब गोली मारी जाती है, राइट? बस ये डिफरेंस है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। वक्त के साथ साथ इजाफा ज़रूर हो रहा है लेकिन सब कुछ वैसे ही हो रहा है। तो नाउज़ बिल्ला, क्या अल्लाह या उसके रसूल को पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला, जो इतनी बड़ी जसारत करता है कि जी कुरान आज के दौर में उस पर अमल नहीं किया जा सकता। कुरान आज के दौर में भी किया जा सकता है और आगे भी किया जा सकता है ऑलवेज, क्योंकि अब कोई किताब नहीं आने वाली, अल्लाह ताला ने इस दीन को मुकम्मल कर दिया। सूरह आले इमरान आयत नंबर 9 में आया और जो शख्स इस्लाम के अलावा कोई और दीन तलाश करेगा तो उससे वो हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा, आयत नंबर 85 में। सूरह आले इमरान में ही 83 में पढ़ा क्या वो अल्लाह के दीन के सिवा किसी और को तलाश करते हैं, हालांकि आसमान और ज़मीन की हर चीज़ खुशी या नाखुशी से उसकी फरमाबरदारी करती है और उसी की तरफ वो लौटाए जाएंगे, अला लिल्लाह लिल्लाहि दीनुल खालिस, सुन लो दीन खालिस अल्लाह ताला का हक है, ये अल्लाह का हक है जो हमें देना है उसको। सूरह अल बय्यिना में आता है वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, मुखलिसीन लहुद्दीन हुनफा व युकीमुस्सलाह व युतुस्सका व ज़ालिका दीनुल क़य्यिमा, और उन्हें उसके सिवा कोई हुक्म नहीं दिया गया कि वो अल्लाह की इबादत करें इस हाल में कि वो दीन को अल्लाह के लिए खालिस करने वाले, यकसू होने वाले, नमाज कायम करने वाले और ज़कात दें, और यही मजबूत दीन है, नहीं? तो असल दीन यही है। अफ़ग़ैरल्लाहि तत्तकून, क्या फिर गैर अल्लाह से तुम डरते हो, यानी आसमानों और ज़मीन का मालिक तो अल्लाह है, नफ़ा और नुकसान का मालिक तो अल्लाह है, رحمتیں نوازشیں احسانات تو اس کے ہیں, لیکن ڈرتے کس سے ہم لوگ؟ دنیا والوں سے. یا تو دنیا سے ڈرتے ہیں یا نفس ہوتا ہے اپنا. ایک سیدھی سی بات, ایک پہلو یہ بھی ہے. یا تو لوگوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں, واقعی میں ڈر رہے ہوتے ہیں لوگوں سے کہ فلانا کیا کہے گا جی, لوگ کیا کہیں گے, تو یہ اور وہ, بڑا خوف ہوتا ہے لوگوں کا, ہے نا. حالانکہ دے رکھا سب کچھ اللہ نے, لیکن ڈرتے لوگوں سے. یا پھر لوگوں پہ بندوق رکھی چلائی جاتی, اپنا نفس نہیں مان رہا ہوتا, میرا دل نہیں چاہ رہا. ٹوپی کس کے اوپر ڈال دی؟ میاں کے اوپر ڈال دی, دوستوں پہ ڈال دی, رشتہ داروں پہ ڈال دی, فلانے نے کہا, فلانے کی وجہ سے. کیا کریں, معاشرہ ایسا کرنا پڑتا. دیکھیں بات ساری ہے کہ جب انسان اللہ کی راہ پر چلنا چاہتا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں, اور اس کے لیے مانگنا پڑتا ہے. اور جب آپ مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور دیتا ہے, کیونکہ اللہ کے ہاتھ میں. اللہ تعالیٰ کو کسی کا کسی کو جب آپ دعا مانگتے ہیں, ابھی آپ نے اگر وہ ہم لوگ جو کورس کر انشاءاللہ دعا پہ بھی شروع کریں گے انشاءاللہ بہت جلد, تو دعا جب انسان اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ اس کے ہاتھ کو خالی بھیجا جائے, تو وہ ضرور آپ کی دعا کو قبول کرتا ہے. تو مانگتے ہی نہیں, مانگیں گے نہیں تو ملے گا کہاں سے؟ اس لیے سورہ آل عمران میں بھی نا, قل اللہم مالک الملک تؤتی ملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. آپ کہہ دیں اے اللہ, آپ کہہ دو کہ اے اللہ بادشاہت کے مالک, تو جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے, جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے, اور تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے, اور جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. یہ ویسے ہی اگر کوئی کھینچ کے مجھے کسی آگ میں یا کنویں میں پھینک رہا ہو, تو ہم اس وقت کیا کہیں گے؟ اچھا جی, آپ بادشاہ ہیں, آقا ہیں, آپ کی مرضی, پھینک دیں. نہیں, گڑگڑائے گا آدمی. تو آپ کوئی کہے یہ تو آیت میں لکھا ہوا ہے, اللہ کی مرضی ہے, توفیق دے گا تو ٹھیک ہے, نہیں دے گا تو نہیں ہے. نہیں تو گڑگڑائے گا نا, مانگے گا پھر اللہ سے. وما بکم من نعمت فمن اللہ, اور تمہارے پاس کوئی نعمت بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے. یعنی جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے, چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی, وہ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. اب یہاں پر رکیں اور سوچیں میں اور آپ, یہ جو انسان جو ایک پانی کا قطرہ گندے پانی سے بنا ہوا, مٹی سے بنا ہوا, اور مٹی میں جا ملنا ہے اس کو, جس کو اللہ تعالیٰ جب قوت اور طاقت اور صلاحیت اور نعمت اور اسباب اور مواقع دے دیتا ہے, تو وہ کیا کہتا ہے؟ آئی ڈیڈ دس, میں نے کیا, میرا کارنامہ. ان آیات کو بہت سیریس لیا کریں, لائٹ نہیں لیا کریں, پڑھ کے یوں ہی گزر نہ جایا کریں. یہ بار بار آ رہی ہیں تو کچھ مقصد ہے. ابھی تو صرف 14 پارا ہے, ابھی تو اور باقی ہے, 16 پارے باقی ہیں آپ کے, اور یہ بار بار آئے گا, تیزی کے ساتھ آئے گا, جلدی جلدی آئیں گی ایسی آیات, اور بار بار جھنجھوڑا جائے گا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے, ظاہری ہو یا باطنی ہو, جو نعمتیں, جو صلاحیتیں, جو قوتیں, جو کچھ ہے, وہ کس کا ہے؟ اللہ کا. کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. تو پھر میرا ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے. ہمارا صرف اور صرف اعمال ہیں ہمارے, اچھے یا برے, یہ ہماری اپنی مرضی. یہ جو نعمتیں اور طاقتیں دی جن کا یہاں ذکر ہو رہا, اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمتیں دے رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ ظاہر ہے ان کفار کو اصل تو کہہ رہے نا کہ اللہ نے تمہیں اتنا کچھ دے رکھا, تم مانگتے کہ اپنے سجدہ کس کو کرتے ہو؟ بتوں کو کر رہے, بت بھی خود ہی بناتے ہو اپنے ہاتھوں سے, رائٹ. تو الحمدللہ ہم تو نہیں ہیں, اللہ کا شکر الحمدللہ, سم الحمدللہ شرک کرتے, لیکن کیا ہم اپنی نعمتوں کو اللہ کی راہ میں استعمال کرتے ہیں؟ اپنی صلاحیتوں کو اللہ کی راہ میں لگا رہے؟ کیا پوچھنی ہوگی؟ کیا واقعی پوچھنی ہوگی؟ موقع بھی تھا, صلاحیت بھی تھی, قوت بھی ہے, طاقت بھی ہے, سب کچھ. کہاں استعمال کیا, کدھر استعمال کیا؟ وقت اتنا ہے نا, سب کچھ تو ہے. تو اپنی ہر ہر صلاحیت اور قوت کو دیکھا کریں, اور پھر دیکھا کریں اس میں سے کتنا حصہ اللہ کے لیے ڈال رہی ہوں, کتنا نکال رہی ہوں. سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 34 میں, اور اس نے تمہیں ہر چیز میں سے دیا جس کا بھی تم نے اس سے سوال کیا, اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرو تو انہیں شمار نہیں کر پاؤ گے. نعمت اللہ ہی لا تحصوها, ابھی بھی پچھلے دنوں بھی پڑھا ہے ہم نے اس طرح کا, بلا شبہ انسان یقیناً بڑا ظالم اور بہت ہی کیا ہے، ناشکرا ہے. ثم اذا مسکم الضر، پھر جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، یعنی جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے، وہ مصیبت کوئی بھی ہو سکتی ہے، مالی بھی ہو سکتی ہے، جسمانی بھی ہو سکتی ہے، یا تم لوگوں کی دیوی اذیتوں کی آگ میں جلتے ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے. فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، تو تم اسی کی طرف گڑگڑاتے ہو، یعنی مصیبت میں تم اللہ ہی کے سامنے گڑگڑا کر سجدے کرتے ہو، دعائیں کرتے ہو، آہوزاری کرتے ہو، اپنی ضرورتوں کے لیے اللہ کی طرف دوڑتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ معلوم ہے انہیں کہ اللہ کے سوا کوئی مصیبت کو دور نہیں کرنے والا. اور اس پہ ہمارا یقین ہونا چاہیے پختہ. لیکن جب اللہ تعالیٰ تکلیف انسان کی دور کر دیتے ہیں تو کیا اس کا حال ہوتا ہے؟ تم اذا کشف الضر، پھر جب وہ تم سے تکلیف دور کرتا ہے، یعنی جب تمہارا رب تمہاری مصیبت دور کر کے تمہیں عافیت میں لے آتا ہے. عافیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے تو آپ کو پتا ہوگا عافیت کا مطلب خیر ہی خیر. ٹھیک، کوئی مشکل نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی نقصان نہیں، یعنی تم صحت مند ہو جاتے ہو، تمہاری مالی تنگی جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے، تمہاری مصیبت تم سے دور کر دی جاتی ہے. تو کیا ہوتا ہے، وہ انسان پھر کیا کرنے لگتا ہے؟ اذا فریق منکم بربہم یشرکون، تب تم میں سے ایک گروہ یکایک اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے. یعنی عافیت میں اپنے رب کو بھول جاتے ہیں، اچھے حالات میں اللہ کو بھول جاتے ہیں، دوسروں کو شریک ٹھہرانے لگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مشرکین کی اس جہالت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اور ہم جانتے ہیں کہ مشرکین جو ہیں وہ بھی اللہ کو تو مانتے ہیں، جب انتہائی مشکل میں ہوتے ہیں تو اللہ ہی سے رجوع کرتے ہیں، اور ادھر اللہ نے ان کی مشکل دور کی، کیا کرتے ہیں پھر واپس اپنے بتوں کی پجاری میں لگ جاتے ہیں، اسی کو پوچھنے لگتے ہیں، اسی کی خدمت کرنے لگتے ہیں. سورہ انعام آیت 136 میں ہم نے پڑھا کہ اور انہوں نے اللہ کے لیے اس میں سے جو اس نے پیدا کیا کھیتی یا مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا، بس انہوں نے اپنے خیال کے مطابق کہا یہ اللہ کا حصہ ہے اور ہمارے شریکوں کا یہ حصہ ہے، چنانچہ جو ان کے شریکوں کے لیے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا، اور جو اللہ کے لیے ہے تو وہ ان شریکوں کی طرف پہنچ جاتا ہے. برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں. یاد ہے، یعنی اللہ کا حصہ تھوڑا سا نکالتے تھے، یا پہلے تو آدھا آدھا کرتے تھے، پھر دیکھتے تھے کہ دوسرے بتوں میں جو ہے وہ کم پڑ رہا ہے تو اللہ کے حصے میں سے نکال کے ادھر ڈال دیتے. سورہ یونس آیت 59 میں آپ کہہ دیں تمہارا کیا خیال ہے، جو رزق اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اتارا ہے اس نے اس میں سے خود ہی کچھ حرام اور کچھ حلال بنا لیا ہے. آپ کہہ دیں کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس کی اجازت دی ہے، یا تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو، یعنی خود ہی وہ ڈیوائڈ کر لیتے نا. سورہ روم آیت 33 میں آتا ہے اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ اپنے رب کو اسی کی طرف رجوع کر کے پکارتے ہیں، پھر جب وہ اپنی رحمت کا مزہ انہیں چکھا دیتا ہے تو اچانک ان میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو ٹھہرانے لگتا ہے، شریک ٹھہرانے لگتا ہے. سورہ بنی اسرائیل میں بھی آپ آگے پڑھیں گے کہ اور جب سمندر میں تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ کے سوا تم جنہیں بھی پکارتے وہ سب گم ہو جاتے ہیں، پھر جب وہ تمہیں خشکی کی طرف نجات دیتا ہے تو تم منہ موڑ لیتے ہو، اور انسان ہمیشہ سے بڑا ناشکر ہے. سورہ یونس میں بھی ہم نے پڑھا ہے کہ پھر اس نے جب انہیں نجات دے دی تب فوراً وہ زمین میں ناحق سرکشی کرتے ہیں. اے لوگوں، یقیناً تمہاری سرکشی تمہارے اپنے ہی خلاف، دنیا کی زندگی کا فائدہ اٹھا لو، پھر ہماری طرف ہی تمہیں لوٹ کر آنا ہے، تو ہم تمہیں بتائیں گے جو تم عمل کرتے. تو یہ تو چلیں سارا معاملہ ہے ان کا جو مشرکین ہے، کہ وہ ان کی مشکلات جب ان پر مشکل ہوتی تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور جیسے ہی فارغ ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے مشکل سے نکالا تو پھر واپس اپنی شرک پر آ جاتے. ہم تو ایسے نہیں ہیں، الحمدللہ ہم تو شرک نہیں کرتے، تو کیا ہمارے لیے اس میں کوئی سبق؟ ہم تو نہیں کچھ ایسا کرتے. سوچ لیں ہم سب اپنی اپنی، جب خوشیوں میں ہمارا کیا حال ہوتا ہے اور غم میں ہمارا کیا حال ہوتا ہے، خوشیوں میں کتنی فرما برداری ہوتی ہے. اس کو یوں لیں، مجھے ہمیشہ خیال آتا ہے کہ اکثر مائیں جو ہیں کہتی ہیں جی دعا کریں ہماری بیٹی کی شادی ہو جائے، دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں، لوگ دعا کرتے ہیں، مائیں کتنی پریشان ہوتی ہیں، رائے کتنی فکر ہوتی ہے ان کو کہ جی ہماری بچے کی دونوں ہی کی شادی ہو جائے. لیکن جب اللہ تعالیٰ اچھے جوڑے بنا دیتا ہے، شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں، تو سوچیں کتنی فرما برداری ہوتی ہے. जिसने अता कर दिया, जिसने दे दिया, जिसने आसान कर दिया, उसी को सबसे पहले भूलते हैं, उसी की सबसे ज्यादा नाफरमानी होती है इस मौके पर। सुभान अल्लाह। तो ऐसा नहीं है कि इस आयत में हमारे लिए कोई सबक नहीं है, ये कुफार के लिए, और हम में भी कितने ऐसे लोग हो, यानी जाहिर है हमारी क्लास में नहीं होंगे, जो सुनने वाले हैं वो नहीं होंगे, बट अगर आप अपनी कम्युनिटी को देखें, मुसलमान को आप देखें, तो आज मुसलमानों का क्या हाल है। वो भी शिर्क की मुख्तलिफ शक्लें हैं ना इख्तियार की, भी मज़ारों पे जाना, चादरें चढ़ाना, और उसको पता नहीं क्या क्या उन्होंने नाम दे रखे। अस्तग़फ़िरुल्लाह। आयत नंबर 55 में फरमाया, लियकफुरु बिमा आतैनाहुम फतमत्तअउ, लियकफुरु बिमा आतैनाहुम, ताकि वो इस नेमत की नाशुक्री करें जो हमने उन्हें अता की, यानी जो कुछ हमने उन्हें अता किया वो उसका इनकार करते, यानी नाशुक्री करते। लोग शिर्क क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि अल्लाह की नेमतें ठुकराते रहते हैं, अल्लाह की एहसान फरामोशी करते रहते, जो कि उन्हें मुसीबतों से निकालता है। फतमत्तअउ, सो तुम फ़ायदा उठा लो, यानी अल्लाह ताला ने नाशुक्री, कुफ्र और शिर्क करने वालों को यहाँ पर डराया जा रहा है कि अच्छा चंद दिन फ़ायदा करो, इन्जॉय कर लो जितने ही दिन करने। अब जो शिर्क कर रहा है वो भी, कुफ्र दोनों ले लीजिए, शिर्क में ही आ गया और इनकार में भी आ गया, है ना। तो जो करना है, और नाशुक्री तो है ही, जिसको नाशुक्री करनी है कर ले, शिर्क करना है कर ले, चंद दिन इस दुनिया में रह लो, जितना रहना है फ़ायदा उठा लो। फाइनली क्या होगा? अल्लाह ही के पास पलटना है। फसौफ़ तअलमून, बस जल्द ही तुम जान लोगे, यानी अनकरीब इन नाशुक्रियों और अपनी मर्जी के काम करने का अंजाम मालूम हो जाएगा। सूरह ज़ुमर आयत नंबर 8 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जब इंसान को कोई तकलीफ पहुंचती है तो वो अपने रब को पुकारता है इस हाल में कि उसकी तरफ रुजू करने वाला होता है। फिर जब वो उसे अपनी जनाब से कोई नेमत अता करता है तो वो उस मुसीबत को भूल जाता है जिसकी तरफ वो पहले पुकार रहा था, और वो अल्लाह के लिए शरीक बनाता है ताकि उसके रास्ते से गुमराह कर दें। आप कहते हैं कि अपनी नाशुक्री से थोड़ा फ़ायदा उठा लो, यकीनन तुम दोज़ख़ वालों में से हो। सूरह इब्राहिम आयत 30 में आया, और उन्होंने अल्लाह के शरीक बना रखे हैं और वो उन्हें अल्लाह के रास्ते से भटका दें। आप कहें दें मज़े कर लो, बिलाशुबा आग ही की तरफ तुम्हें पलटना है। सूरह अल हिज्र आयत नंबर 3 में पढ़ा, आप छोड़ो उन्हें, वो खाएं और फ़ायदा उठाएं, और उम्मीदें उन्हें गफलत में रखें, फिर जल्द ही वो जान लेंगे। हमारा क्या हाल है आज? गफलत का ही तो शिकार हुए, ये भी कर लें, वो भी कर लें, और कमा लें, और ये खा लें, वो खा लें, है ना, दुनिया के मज़े कर लें, और अल्लाह की नाफरमानियाँ इंसान करता चला जा रहा है। तो ये क्या है? गफलत। इंसान समझता है हम पकड़े नहीं जा रहे, तभी तो हमें इतना मिल रहा है, ऐसा नहीं। कितना बड़ा खसारा है ना, अपना ही खसारा है। सूरह मारिज आयत 42 में फरमाया, चुनांचे उन्हें छोड़ दो कि वो बातें बनाते रहें और खेलते रहें, यहाँ तक कि ये अपने उस दिन से आ मिले जिसका वो वादा दिए जाते हैं। फाइनली इंसान ने कहाँ पहुंचना है? अपने रब का सामना करना है, मुलाकात होनी है उससे, उसको जवाब देना है। सूरह मुरसलात आयत 46 में आता है, कुलू व तमत्ताओ कलीलन इन्नकुम मुजरिमुन, सो तुम थोड़ा सा खा लो और फायदा उठा लो, बिलाशुबा तुम ही मुजरिम। सूरह निसा में हमने पढ़ा, कुल मताओ दुनिया कलील वल आखिरतु खैरुल लिमन इत्तका वला तुज़लमूना फतीला, आप कहते दुनिया का सामान बहुत ही कम है और आखिरत उसके लिए बहुत ही बेहतर है जो मुत्तकी बने, और तुम पर एक धागे के बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम दुनिया आखिरत के मुकाबले में इस तरह है जिस तरह तुम में से कोई आदमी अपनी उंगली इस दरिया में डाल दे। आप सोचें, आप आज कीजिएगा ये प्रैक्टिकल, एक तरह से करके देखिएगा, एक ग्लास में थोड़ा सा पानी लेके और उंगली में लगाइएगा, देखिएगा कितना पानी आया हाथ में, और फिर समंदर को तसव्वुर में लाइए। ये है दुनिया बस, जिसके पीछे हम भागे जा रहे हैं। हमारी कोशिशें, हमारी मेहनत, हमारी सलाहियतें, हमारी कुव्वतें, सब कुछ किसके पीछे लगी हुई? इसी दुनिया की तकदों में। وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور وہ ان کے لیے جن کو وہ نہیں جانتے ایک حصہ مقرر کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے ظلم اور جہالت کے بارے میں اب یہاں پر بتایا. مشرک کیا ہے؟ اپنے بتوں کو اس رزق میں حصے دار بناتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا، حالانکہ وہ نہ تو وہ علم رکھتے ہیں اور نہ ہی وہ بت جو ہیں ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں. یعنی آپ سوچیں کہ عقل کہاں جاتی، سمجھ میں نہیں آتی، اور حیرت ہوتی ہے نا کہ مشرک اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کے رزق کو پیش کرتے، خود بنائے ہوئے بت ہیں ان کو اپنا مالک بنا لیتے. کیسی بات ہے، عقل ہی نہیں جو ہے تسلیم کرتی اس کو. سورہ انعام 136 میں ہم نے پڑھایا، اور انہوں نے اللہ کے لیے اس میں سے جو اس نے پیدا کیا کھیتی اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا، بس انہوں نے اپنے خیال کے مطابق کہا یہ اللہ کا حصہ ہے اور یہ ہمارے شریکوں کا حصہ ہے، چنانچہ جو ان کے شریکوں کے لیے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا، اور جو اللہ کے لیے وہ ان شریکوں کی طرف پہنچتا ہے، برا ہے فیصلہ جو یہ کرتے. تاللہ لتسألن عما کنتم تفترون، اللہ کی قسم، تاللہ اللہ کی قسم، تم سے ضرور اس کے بارے میں پوچھا جائے گا جو تم جھوٹ گھڑ رہے ہو. نہیں، اور میں نے آپ کو بتایا تھا اس کا تفصیل کے افترا کا معنی اچھے اور برے دونوں میں آتا ہے، لیکن زیادہ تر برے میں ہی استعمال ہو رہا ہے یہ لفظ، اور یہ اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کے بات بناتے ہیں، یعنی جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، ان سے اگر آپ ثبوت مانگے تو کوئی ثبوت نہیں ان کے پاس. سورہ الحجر آیت 92 میں فرمایا، سو قسم ہے آپ کے رب کی، یقیناً ہم ضرور ان سے پوچھیں گے، یعنی پوچھ ضرور ہے انسان کی. آیت 57 میں دیکھیے، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ، مشرکوں نے فرشتوں کو عورتیں قرار دے کر اللہ کی بیٹیاں بنا دی. سورہ زخرف میں بھی آتا ہے، اور انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کے بندے ہیں عورتیں بنا دیا، کیا ان کی پیدائش کے وقت وہ موجود تھے؟ ضرور ہی ان کی گواہی لکھی جائے گی اور ان سے پوچھا جائے گا. یعنی یہاں پہ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے فرشتوں کو بیٹیاں بنایا ہوا ہے. کس نے کہہ دیا بھائی کہ وہ بیٹیاں؟ اصل میں یونان اور مصر اور ہند وغیرہ کی تہذیبوں کی طرح مشرقین عرب کے بھی دیوتا کم ہوتے تھے، دیویاں زیادہ ہوتی تھیں، اور ان دیویوں کے متعلق ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں. اسی بیس پر انہوں نے فرشتوں کو بھی بیٹیاں بنا دیا تھا نعوذ باللہ اللہ کی. اور ان کی تین مشہور دیویاں تھیں، لات، عزہ اور منات. لات الہ کی مؤنث تھی، عزہ عزیز کی، اور منات منان کی. اور لات کا جو ان کا آستانہ تھا، یعنی استہان جو جگہ تھی، وہ طائف میں تھی، جو کہ بنو ثقیف جو تھے، یہ قبیلہ جو تھا وہ اس کے پرستار تھے، اس کے فالوورز تھے، یعنی ماننے والے تھے. اسی طرح عزہ جو تھا وہ قریش مکہ کی خاص دیوی تھی، اور اس کا جو آستانہ تھا وہ مکہ اور طائف کے وادی کے درمیان ایک وادی ہے نخلا، وہاں پر واقع تھا. اور کہا جاتا ہے کہ ابو سفیان سپہ سالار قریش نے احد کے میدان میں جنگ میں مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے اپنی اسی دیوی کا نعرہ لگایا تھا، رائٹ. اور اسی طرح منات، اس کا استہان جو تھا یعنی آستانہ جو تھا، وہ مکہ اور مدینہ کے درمیان بحر احمر کے کنارے وہاں پر واقع تھا، جو بنو خزا اوس اور خزرج اس دیوی کے پرستار تھے. یہ سارے قبیلے آپ کو میں اب شروع میں پڑھا چکی ہوں، یاد ہوگا. سو ان کا طریقہ کار کیا تھا کہ یہ باقاعدہ حج اور طواف کیا کرتے تھے. زمانے حج میں جب حجاج طواف بیت اللہ کا طواف کرتے، عرفات اور منا سے فارغ ہو جاتے، تو وہ وہیں سے منات کی زیارت کے لیے لبیک لبیک کی صدایں بلند کرنے لگتے تھے. اور جو لوگ اس دوسرے حج کی نیت کر لیتے، وہ صفا و مروہ کے درمیان سعی نہیں کرتے تھے. گویا مشرکین عرب جو تھے وہ دوہرا ظلم ڈھاتے تھے. ایک تو یہ کہ اللہ کا شریک بنا دیا، دوسرے شریک بھی ایسے جنہیں وہ اللہ کی بیٹیاں قرار دے رہے، وہ بھی اپنے ہی انہوں نے کریٹ کیا ہوا ہے سب کچھ. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں یہاں، سبحانہ پاک ہے وہ، اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، اس کی شان بہت بڑی ہے، وہ بہت اعلیٰ ہے. یعنی میں جب، اگر آپ لوگ بھی نوٹس کرتے ہوں گے کہ جب ہم اس کا، جیسے ہم الحمدللہ کرتے ہیں نا، تو ہمیں ذہن میں آتا ہے کہ بھئی نعمتیں ہیں، ہم الحمدللہ کریں، یا ساری تعریف ہے اللہ کے لیے. سبحان اللہ، اب آپ جب اس کا ذکر کریں گی نماز کے بعد، تو آیا تسبیحات کریں گی آپ سبحان ربی العظیم، تو آپ یہ ذہن میں رکھیں اللہ تعالیٰ پاک ہے ہر چیز سے. اس سے مراد پاک، ہمارے ذہن میں پاکی کا تصور بس ایک ہی آتا ہے نا، لائک لباس پاک ہو، جگہ پاک ہو، جنواز پاک ہو. نہیں، مطلب یہ کہ وہ، یہ سب گندگی ہے نا، غلاظت ہے، یہ شرک کیا ہے، گندگی ہے. اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے، نہ اس کا بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، نہ اس کی کوئی زوج ہے، کچھ نہیں ہے، وہ اکیلا یکتا پاک ہے وہ. جب یہ ہم اپنے بیک آف دا مائنڈ رکھ کر سبحان اللہ بولیں گے، تو سوچیں کیسے نہیں دل اور دماغ جو ہے قابو میں رہے گا، کیسے نہیں سوچوں پہ کنٹرول رہے گا. سبحان اللہ، پاک ہے وہ، بڑی شان والا ہے. وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، اور ان کے لیے وہی ہے جو وہ چاہتے ہیں. یعنی وہ خود اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہیں اور بیٹیوں سے نفرت کرتے ہیں، رائٹ؟ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر توجہ دلا رہے ہیں کہ جس کو اپنے لیے پسند نہیں کرتے. اب وہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ یعنی دیکھیں، اپنے لیے تو کیا پسند کرتے ہیں، انہیں بیٹے ہی بیٹے چاہیے، 10 بیٹے ہو جائیں، بیٹی ایک بھی انہیں پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہی تھا نا اہل مکہ کا، مشرکین کا انداز. تو اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہیں، اللہ کے لیے بیٹی بنائی ہوئی انہوں نے جو اپنے لیے نہیں پسند کرتے. ٹھیک، سورہ النجم آئے 21-22 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تمہارے لیے لڑکے ہوں اور اس کے لیے لڑکیاں، تب تو یہ بڑی ناانصافی کی تقسیم ہے. نہیں، تو اس سے ذہن میں کسی کے یہ نہیں آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کو بھی بیٹیاں پسند نہیں ہیں، نعوذ باللہ، یا بیٹے پسند ہیں. مقصد کہنے کا یہ کہ تم اپنے لیے جو چیز پسند نہیں کر رہے، وہ تم اللہ کے لیے پسند کر رہے، یہ کہنے کا. ان کو انہی کی زبان میں بات سمجھائی جا رہی ہے، انہی کی لینگویج میں، انہی کے انداز میں بات کو جو ہے کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اس سے کوئی الگ دوسرا معنی نہ نکالیں. انشاءاللہ آگے مزید بات ہوگی اس پہ. ایک جگہ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹوں پر بیٹیاں پسند کی، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ سورہ صافات آیت 153 اور 154. اگلی آیت میں دیکھیں 58 میں، اذا بشرا احدہم بالانثى، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے، یعنی جب کسی مشرک کی مشرک کو بیٹی کی خوشخبری ملتی ہے، یعنی اسے جب پتہ چلتا ہے کہ اس کی یہاں بیٹی ہوئی ہے، تو کیا حال ہوتا ہے اس کا؟ ظل وجہہ مسودا، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے. انسان کا چہرہ سیاہ کب ہوتا ہے؟ جب اس کو کوئی تکلیف، کوئی غم، کوئی پریشانی پہنچتی ہے. وہو کظیم، اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا. اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا. ابھی ہم نے دیکھا قدیم کا معنی، یعنی ایسی تکلیف کہ انسان بول ہی نہ سکے، جیسے سانس گھٹ رہی ہو، رائٹ؟ گویا بیٹی پیدا ہونے کا اسے کرب ہوتا ہے، تکلیف، اذیت. وہ قدیم، اور وہ غم سے بھرا ہوا ہوتا ہے، یعنی وہ غم کے مارے گھٹ رہا ہوتا ہے، بے حس اور بے حرکت ہو جاتا ہے، یعنی بت کی طرح بن جاتا ہے. کسی کو ہوتا ہے جیسے شوق پہنچتا ہے، کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، آپ نے سنا ہوگا کبھی کسی کے، مجھے خود ہی ابھی یاد آ رہا ہے کہ ایک خاتون تھی، اب تو ان کی خود بھی ڈیتھ ہو گئی، ان کی جب والد کا انتقال ہوا تو ان کو سکتہ طاری ہو گیا، تو ان کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے، جیسے ایک دم غم سے برا حال، جیسے سکتہ طاری ہو جائے انسان. اور اس کو وہ اپنے لیے کیا محسوس کرتے ہیں؟ بے عزتی محسوس کرتے ہیں. اسلام نے آ کر عورت پر احسان کیا ہے. آپ کو پتا ہے انڈیا میں آج بھی ابارشن ہوتا ہے اسی بیس پر، کہ جب انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ بیٹی ہے تو. بلکہ میں نے سنا تھا، آئی ڈونٹ نو کتنی اس میں حقیقت ہے خبر میں، لیکن بہرحال کہ الٹرا ساؤنڈ کرنا وہاں منع کر دیا گیا اسی وجہ سے، कि उन्हें जब पता चल जाता है बेटी है तो वो पहले ही कहते हैं इसको छुट्टी करो, नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। इस्लाम ने औरत पर एहसान किया, हम सब इस वक्त औरतें ही हैं, मेजॉरिटी सुन रही हैं जो, कितना बड़ा एहसान है हमारे दीन का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स की 3 लड़कियां हों और वो उस पर सब्र करे, उन्हें अच्छा खिलाए, अच्छा पिलाए और अच्छा पहनाए, वो उसके लिए कयामत के दिन जहन्नुम की आग से ढाल साबित होंगे। इब्ने माजा की रिवायत। सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी 3 बेटियां हों और वो उनके रहने का इंतज़ाम करे, उनके साथ रहम का बर्ताव करे और उनके मामले में तकलीफ़ बर्दाश्त करे, तो उसके लिए जन्नत वाजिब है। एक आदमी ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर 2 लड़कियां हों तब? आपने फरमाया, अगर 2 हों तब भी। और ये मुस्नद अहमद की रिवायत है। और एक जगह और एक और आदमी ने कहा कि अगर 1 लड़की हो तब? तो आपने फरमाया, 1 हो तब भी। तो मुबारक हो जिनकी बेटियां, और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको तौफीक दे कि आप उनकी बेहतरीन परवरिश करें, अपने रब की फरमाबरदार बनाएं, उस रब की जिसने हमें और हमारी बेटियों को इज्जत दी। तो बेटियां नेमत हैं, रहमत हैं। सोचिए हमारा दीन कितना खूबसूरत है। हमें आप वो माहौल सोचिए, ज़रा जहन में लेकर आइए कि ये वो दौर है जब बेटियों को जिंदा दफन किया जाता है, ठीक है? ऐसे दौर में अच्छा तौहीद की दावत दी जा रही है और जन्नत और दोजख, यही 2 तरीके होते हैं ना किसी से काम करवाने का, भाई ये करो, क्यों करें? कोई भी कहता है भाई हम क्यों करें काम, इसलिए क्योंकि तुम्हें जन्नत मिलेगी, इससे बचो क्यों, इसलिए क्योंकि तुम दोजख से बच जाओगे। तो उसकी गारंटी दे दी गई, 1 नहीं 3 नहीं 2 नहीं 1 पे भी, कि 1 बेटी की भी परवरिश करोगे तो तुम्हें जन्नत की खुशखबरी सुनाई दी अच्छे तरीके से लेके। सुभान अल्लाह, अब मतलब उस पीक दौर में ये बातें की जा रही, क्या माशाल्लाह सुभान अल्लाह, जो अल्लाह ताला की कुदरत और अल्लाह ताला और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पढ़ के इंसान को एहसास होता है कि कितनी हिकमत पोशीदा है इन सारी बातों में, किस मौके पे क्या बात और कैसे करनी। ये तवारा मिनल कौम, वो लोगों से छुपता फिरता है, जिसके यहाँ बेटी हो जाती ना उसे शर्म आती, जैसे चोरी कर ले और किसी को उसकी चोरी का पता चल जाए, ऐसे छुप रहे होते हैं वो। मिन सुई माँ बुश शराबी, इस खुशखबरी की बुराई की वजह से जो उसे दी गई, यानी बेटी की पैदाइश को वो खुशखबरी नहीं समझते, वो बुरा समझते हैं और वो सोचता है कि अगर जिंदा रहने दिया तो रुसवाई है, ना तो वो वारिस बन सकती है ना उसकी तवज्जो दी जा सकती है, क्योंकि वो बेटों को तरजीह देते हैं उसमें। अच्छा मजे की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम में से अक्सरियत ऐसी जो बहुत खुश होती है, अल्हम्दुलिल्लाह होना ही चाहिए बेटियों की पैदाइश पे, लेकिन अक्सर लोग दिमाग खराब करते हैं। बट डोंट वरी, उनके कहने से तो कुछ नहीं होता, लेकिन अल्लाह उनको हिदायत दे जो लोग दिमाग ख़राब करते हैं। हर बेटी की पैदाइश पे खुश होना चाहिए और बहुत ज़्यादा खुश होना चाहिए, और जो लोग ये सब बातें करते हैं बेसिकली किस बेस पे करते हैं, वो जहालत। बेटा हो या बेटी सब बराबर है, राइट? और बेटी के लिए तो खुशखबरियाँ हैं, बेटियों वाली माओं के लिए खुशखबरियाँ ही खुशखबरियाँ। कहीं आपको कोई हदीस आप उठा लें, कुछ भी कहीं उठा लें, कहीं आपको ये नहीं मिलेगा, हाँ जी आपने बेटे पाले हैं तो आपको ये मिलेगा जन्नत में, आपकी एंट्री जन्नत में हो जाएगी, या जन्नत में चले छोटा सा कुछ मिल ही जाएगा बेटों की पैदाइश की वजह से, ना या तो औलाद का जिक्र है या बेटी पे खुशखबरी दी गई। तो महरूम है वो लोग जिनके पास बेटी नहीं है। अयुम सिकुहू अलाहू, क्या जिल्लत के बावजूद ही उसे उससे रख छोड़े, यानी वो सोचता है कि बेटी का बाप होने की जिल्लत बर्दाश्त करने से तो बेहतर है क्या करूं, इसे कत्ल कर दूं। अम यदुस्सुहु फित्तुराब, या उसे मिट्टी में दबा दो। ये जाहिलियत के दस्तूर थे, जिंदा गाड़ देते थे, और अल्लाह ताला ने मुशरिकों की सख्त मजम्मत की इस अमल की उनकी, और ये रस्म इंतहाई संगदिली। कहा जाता है कि एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने अपनी आप बीती सुनाई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन हो गए, فرمایا کہ یعنی روایات میں پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہا کہ ہم لوگ جاہلیت کے دور میں بتوں کی پوجا کرتے تھے اور اولاد کو مار ڈالتے تھے، میری ایک لڑکی تھی، جب میں اس کو بلاتا تو وہ دوڑ کر میرے پاس آتی، ایک دن وہ میرے بلانے پر خوشی خوشی دوڑی آئی، میں آگے بڑھا اور وہ میرے پیچھے چلی آئی، میں آگے بڑھتا چلا گیا، جب ایک کنویں کے پاس پہنچا جو میرے گھر سے کچھ دور نہ تھا اور لڑکی اس کے قریب پہنچی تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کنویں میں ڈال دیا، وہ ابا ابا کہہ کر پکارتی رہی اور یہی اس کی زندگی کی آخری پکار تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو سن کر ضبط نہ کر سکے۔ ایک صحابی نے ان صاحب کو ملامت کیا کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غمگین کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، جو مصیبت اس پہ پڑی ہے وہ اس کا علاج پوچھنے آئے۔ پھر ان صاحب سے کہا اپنا قصہ پھر سناؤ، انہوں نے دوبارہ بیان کیا اور آپ کی یہ حالت ہو گئی کہ روتے روتے ریش مبارک آپ کی تر ہو، پھر فرمایا جاؤ، جاہلیت کے گناہ اسلام کے بعد معاف ہو گئے، اب نئے سرے سے اپنے عمل کا آغاز کرو۔ اللہ کا کتنا احسان آپ دیکھیں، آگے بھی پڑھیں پھر اس پہ بات کریں گے۔ اسی طرح ایک اور شخص قیس بن عاصم، جب وہ اسلام لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے آٹھ لڑکیوں کو زندہ دفن کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے قیس، ہر لڑکی کے کفارے میں ایک غلام آزاد کر دو۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس اونٹ ہے۔ فرمایا ہر لڑکی کے کفارے میں ایک اونٹ کی قربانی دے۔ رائٹ، سورہ تکویر میں آتا نا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب دفن کر کی جانے والی لڑکی سے سوال کیا جائے گا کہ کس گناہ کے بدلے میں وہ قتل کی گئی۔ تو جب ہم یہ سب چیزیں پڑھتے ہیں تو ذہن میں آتا ہے کہ واقعی آخرت کا مجلس جو ہے، آخرت جو ہے آنی چاہیے ان بچیوں کا۔ اب چلیں جو مسلمان ہو گئے ان کی تو اللہ تعالیٰ نے مغفرت کر دی، وہ تو نکل گئے اس سے، لیکن اگر کوئی خدا نخواستہ مسلمان ہو کے بھی اپنی بچی پر زیادتی کرتا ہے تو پھر، یا پھر جو پرانے جو کفار ہیں وہ ایسا کرتے ہیں، تو آخرت تو پھر آنی چاہیے نا، آخرت آئے تاکہ پھر حساب کتاب ہو، پتہ چلے پھر جو ان معصوم بچوں کو اس طرح سے وہ دفنا دیتے۔ الا سا اما یحکمون، سن لو بہت ہی برا ہے جو یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ رائٹ، یعنی یا تو یہ والی بات، یعنی کہ وہ بیٹیوں کو جو دفنا دیتے ہیں اس کی طرف اشارہ ہے، یا پھر اللہ کی طرف جو بیٹیاں کرتے ہیں اس کی طرف اشارہ ہے۔ ٹھیک ہے، مختلف تفسیر میں مختلف بات پتہ چلتی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ایسی گھٹیا صفات، یعنی اتنا غلط عمل، یہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کو اس بات کی امید ہی نہ ہو کہ میری پکڑ ہوگی، مجھ سے پوچھ ہوگی، جسے یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کو عبرتناک سزا دی جائے گی، وہی یہ عمل کر سکتا ہے۔ یا پھر اگر اللہ کی ذات کے لیے جو وہ بیٹیاں بناتے ہیں اس کی طرف اشارہ ہے۔ ٹھیک ہے نا، ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو سکتی۔ چلیں یہاں تک ہم تلاوت سنیں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد پھر آگے بھی بڑھیں گے، لیکن آپ سب توجہ کے ساتھ ایک ایک آیت کو پڑھیے، سنیے، اور اپنے ورڈز چیک کیجئے کہ آپ کے کتنے نیو ورڈز ہیں اس میں، یعنی آپ کو کتنے الفاظ آتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، جذب کرنے کی کوشش کیجئے، غور و فکر کیجئے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 51 سے۔
وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فإیای فارہبون وله ما فی السماوات والارض وله الدین واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم
أبي سا آيات نمبر 60 کو ایک نظر اور دیکھیں دوبارہ کہ بری مثال تو ان لوگوں کے لیے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ کے لیے تو بلندتر مثال ہے، اور وہ ہر چیز پر غالب اور حکمت والا ہے. یعنی یہ بات تو ہم نے کر لی، لیکن آخری بات جو تھی میں اس کو پڑھنا چاہ رہی تھی اصل میں، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب اور حکمت والا ہے. تو اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ پیدا ہونے والی بچی کو زندہ زمین میں گاڑا جاتا تھا، دین اسلام نے آ کے اس رسم کی مخالفت کی. اسلام نے عورت کے لیے بے پناہ عزت دی، اسلام نے عورت کو کا جو نان نفقہ ہے، اس کا جو خرچہ ہے، پہلے کس کے ذمہ لگایا؟ باپ یا بھائی یا چچا، اگر یہ نہیں ہے جیسے اسٹیپ بائی اسٹیپ میں نے بولا، اگر باپ مر گیا تو بھائی کی ذمہ داری، بھائی نہیں تو کوئی اور، یا پھر بیٹا میرڈ ہے تو ٹھیک ہے، شوہر ہے بیٹا ہے، ان کی ذمہ داری کہ وہ عورت کی جو ہے ضروریات کو، روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم، علاج، یہ ساری چیزیں کا کام کون کرے گا؟ ولی کرے گا. وہ ایک الگ ٹاپک ہے، پھر لوگ اس پہ مزید بات کرتے ہیں کہ فلانا جی عورتوں کے ساتھ زیادتی ہوتی، وہ ایک الگ ٹاپک ہے. یہاں پر بات ہو رہی ہے دین اسلام نے عورت کو عزت دی. عورت کو زمانۂ جاہلیت میں، آپ کو پتہ ہے زمانۂ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا، نکاح کیا جاتا تھا اور ہر دفعہ نکاح کیا جا رہا ہے اور بار بار طلاق دی جا رہی، یعنی ایک عورت کو 100 دفعہ طلاق بھی دی جاتی پھر نکاح کر لیتے، یعنی انتہائی تذلیل کیا جاتا، اس کی بے عزتی کی جاتی. لیکن دین اسلام نے آ کے 3 طلاقیں رکھی، 1 دفعہ، 2 دفعہ، ختم، بس 2 دفعہ سے زیادہ نہیں، رکھنا ہے تو رکھو نہیں تو ٹھیک ہے ختم، عورت ہے کوئی کھیل نہیں ہے. تو عورت کو عزت دی گئی، یہ عورت کو خود شوق ہے اپنا، اپنی کیا کہتے ہیں کہ بے عزت کرانا. بلکہ میں آئی ڈونٹ نو، شاید پچھلے دنوں آپ لوگوں سے ذکر ہوا، مجھے یہاں پر یاد آ گئی، میری کسی سے بات ہو رہی تھی اور میں کہی تھی امریکہ میں یا کینیڈا میں کم از کم یہ ہوتا ہے کہ عورتوں کے ساتھ جو ہے زیادہ زیادتی نہیں ہوتی، آرام سے عورتیں نکلتی ہیں اور سب کچھ ہوتا ہے. تو میں کسی سے بات کر رہی تھی جو یہیں ہیں، پاکستان میں تو آپ کہیں روڈوں پہ چلے جاؤ تو کوئی نہ کوئی جملہ ضرور آپ کو کسنے کو ملتا ہے، یہ میرے جملے تھے. سامنے والی نے مجھ سے کہا یہ آپ غلط کہہ رہی ہیں، پاکستان میں کم ہوتا ہے، یہاں زیادہ ہوتا ہے. میں بڑی حیران ہوئی، میں نے کہا اچھا یہ کیسے، میں نے، میرے ساتھ تو کبھی نہیں ہوا، مطلب ہم تو ظاہر ہے ہم لوگ تو ویسے بھی گھر میں رہتے ہیں، زیادہ باہر نکلنا نہیں ہوتا. انہوں نے کہا آپ ذرا ڈاؤن ٹاؤن پہ نکلیے، کہ نہیں وہاں زیادہ عورتوں کو جملے جو ہیں سننے کو ملتے ہیں، زیادہ ان کو چھیڑا جاتا ہے اور تنگ کیا جاتا ہے اور بات کی جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان. تو عورت خود اپنے آپ کو کر رہی ہے، بات ساری ہے، بات تو ساری ہے کہ آپ کس انداز میں ایک تو نکل رہی ہیں، اس پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے آپ اپنے آپ کو کتنا اوپن رکھا ہوا. آپ تو خود ہی دکھاوا اپنا جسم اور سب کچھ دکھ رہا ہے، سب پتہ چل رہا ہے، تو مرد نے تو کرنا ہی یہ سارے کام، اس سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں جو خود اپنی عزت نہ کریں. تو اپنی عزت اپنے ہاتھ میں. تو میں یہ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام ہمیں تو عزت دے رہا ہے، ہم خود عزت لینے کو تیار نہیں. राइट। इसी तरह आप देखें, इसी दीन ने आके सूरह निसा में आप पढ़ चुके हैं, पीछे जिक्र हुआ हुआ है कि औरत को बहैसियत माँ सबसे ज्यादा हुस्ने सलूक का मुस्तहक करार दिया गया है कि नहीं। सबसे ज्यादा हुस्ने सलूक जो है वो औरत को, माँ को मिला है। एक दफा भी नहीं, दो दफा भी नहीं, तीन दफा कहा गया, जो हदीस बड़ी मशहूर हदीस हम सब बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, और सॉरी जब से माँ बने तब से तो और उसको बयान करते रहते हैं कि माँ पहले, माँ फिर माँ, फिर माँ फिर बाप, राइट। बड़े खुश होते हैं हम लोग। तो ये अल्लाह ताला ने इज्जत दी है औरत को, और इसी तरह बेशुमार बातें हैं, लेकिन एक लंबा टॉपिक है, इस पर लंबी क्लास हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये कि ज़रूर मैं समझती हूँ कि इन आयात को हम शेयर किया करें अपने गिर्दो नवा में, और लोगों को एहसास दिलाएं कि जो इज़्ज़त अल्लाह ताला ने औरत को दी वो किसी और ने नहीं दी। जो इज़्ज़त इस दीन इस्लाम की वजह से औरत को मिली है किसी दूसरे मज़हब में आपको नहीं मिलेगी, आप उठा के देख लें। चलिए आगे बढ़ते हैं आयत नंबर 61 में इंशाल्लाह। अच्छा हाँ, इसका ये भी था, एक मिनट में कुछ मिस तो नहीं किया। इसके बारे में यही नहीं, बच्चियों के बारे में ये भी आता है कि कुछ लोग ऐसे भी थे उस जमाने में भी, दो लोग हैं उनका मशहूर है कि उन्होंने, वो क्या करते थे, ऐसी लड़कियों को खरीद लिया करते थे वालिदैन से। उसमें से एक नाम मशहूर है, मशहूर कोई शायर था, फर्जदक, उसका दादा सासा, स्वाद आयन और हा। तो उसने क्या किया था, वो फिर बाद में मुसलमान हो गए थे, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने बताया कि मैंने इस्लाम से पहले 360 लड़कियों को ख़रीद कर मौत के मुंह से बचाया था, क्या मुझे इसका सवाब मिलेगा। तो आपने फरमाया तुमको इसका सवाब मिलेगा, राइट, और शुक्र अदा करो कि तुम मुसलमान हो गए। और इसी तरह एक और शख्स भी था, जैद बिन उमरो बिन नफील, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले दीन इब्राहिम के पैरोकार थे, वो भी इसी कस्म की लड़कियों को अपनी आगोश में ले लेते थे, इनकी परवरिश करते थे, जब वो बड़ी हो जाती तो उनके बाप को कहते कहो तो मैं तुमको वापस कर दूँ इसको, और अगर चाहो तो उसको मेरे पास रहने दो, राइट। तो इस तरह भी उस दौर में ऐसे भी लोग मौजूद थे। चलें अब हम आगे बढ़ते हैं आयत नंबर 61 में इंशाल्लाह। وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ, اور اگر اللہ لوگوں کو ان کا ان کے ظلم کی بنیاد پر مواخذہ کرے تو اس زمین پر کسی کوئی جاندار ہی نہ بچے, رائٹ یعنی اللہ تعالیٰ نے ظالموں کے معاملے میں اپنے کمال درجے کے تحمل کا ذکر کیا, سمجھے؟ اگر اللہ تعالیٰ کا یہ رول ہوتا, یہ قانون ہوتا کہ ادھر بندے نے گناہ کیا ادھر اس کی پکڑ, یا لمٹ ہوتی, چلیں لمٹ ہوتی, 10 دفعہ اس نے یہ گناہ کیا, کوئی ایک گناہ 10 دفعہ کیا, ختم, تو بھی اس دنیا میں کوئی نہیں بچتا, ہے نا, کوئی نہیں بچتا. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ, اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کی بنیاد پر مواخذہ کرتا, یعنی بنی آدم کو ان کے گناہوں اور نافرمانیوں پہ پکڑتا اور ان کے ساتھ کمی یا زیادتی کرتا, تو پھر کیا, کون بچتا یہاں پہ, کوئی بھی نہیں بچتا. مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ, تو اس زمین پر کسی جاندار کو نہ چھوڑتا, نہ کوئی انسان بچتا نہ کوئی جانور بچتا. جانور بھی آپس میں بہت زیادتیاں کر رہے ہوتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے, ان کو تو ملے گی نا سزا, پتہ ہے, بدلہ دیا جائے گا نا, اور پھر ان کو مٹی کر دیا جائے گا, اور شاید اسی وقت کافر جو ان کو دیکھ کے کہے گا کاش کنت ترابا, میں بھی مٹی ہوتا, واللہ عالم. تو کوئی چلنے پھرنے والا نظر نہ آتا اس دنیا میں پھر, لیکن یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے کہ وہ پکڑتا نہیں ہے فوراً. سورہ فاطر میں آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس کی وجہ سے پکڑتا جو انہوں نے کمایا, تو سطح زمین پر کوئی جاندار نہ چھوڑتا, لیکن وہ انہیں مقررہ مدت تک مہلت دیتا ہے, جب ان کا مقررہ وقت آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہمیشہ سے خوب دیکھنے والا ہے. تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہمیشہ سے خوب دیکھنے والا. سورہ فاطر آیت 45. سورہ کہف میں بھی آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور آپ کا رب بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے، اگر وہ اس کی وجہ سے انہیں پکڑتا جو انہوں نے کمایا تو یقیناً ان پر جلدی عذاب بھیج دیتا، بلکہ ان کے وعدے کا ایک وقت ہے جس کے سوا وہ ہرگز کوئی پناہ نہیں پائیں گے. سورہ کہف آیت نمبر 58 میں. تو پتہ ہی کیا چلا کہ آگے کیا فرمایا اسی آیت میں جو آپ پڑھ رہے ہیں، ولکن یؤخرہم، لیکن وہ انہیں مہلت دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ گناہوں پر فوراً نہیں پکڑتے، الی اجل مسمی، ایک مقرر وقت تک، وہ ایک مقرر مدت تک مہلت دیتا رہتا ہے، یعنی قیامت تک انسان کو موقع دیتا ہے، یعنی اس کی جب تک زندگی ہے اس کا اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں. وہ آپ کو، آپ نے سنا ہوگا نا ایک بڑا مشہور واقعہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک شخص جو چوری کیا، اس کو جب پکڑا تو اس نے کہا آج میں نے پہلی دفعہ چوری کی، مجھے معاف کر دے. تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا ہی. اللہ تعالیٰ تو بار بار موقع دیتے ہیں اور ہم سب اس کے گواہ ہیں، رائٹ. کتنے گناہ کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ پردہ ڈالتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ڈالے اور آخرت میں بھی، اور ہمیں گناہوں سے دور رکھے، آمین. سورہ عنکبوت میں ہم پڑھتے ہیں، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور وہ آپ سے جلد عذاب مانگتے ہیں. اگر ایک مدت مقرر نہ ہوتی تو ان پر عذاب ضرور آ جاتا، اور یقیناً ان پر اچانک عذاب آئے گا، حالانکہ وہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں گے. سورہ ابراہیم میں 42 میں آیا، اور آپ اللہ تعالیٰ کو ہرگز غافل خیال نہ کریں اس سے جو یہ ظلم کرتے ہیں، بلا شبہ اللہ انہیں ان کے دن کے لیے، اس دن کے لیے ڈھیل دے رہا ہے جس میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. یعنی اگر کوئی پکڑا نہیں جا رہا ہے، کوئی ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، ناشکری کر رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے، تو وہ اور مزے میں، تو وہ نہ وہ سمجھے نہ اس کو دیکھنے والے سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ غفلت میں ہے، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ نے موقع دے رکھا ہے، چانس دیا ہوا ہے، سدھر جاؤ یا ڈھیل دے رکھی، یہی دو صورت ہوتی ہے نا. تو یہ وقت کو، اس وقت کو ہم لوگ کیا سمجھیں، غنیمت جانے، اس جسم میں ابھی سانس چل رہی ہے، غنیمت جانے کہ اللہ سے معافی مانگنے کا موقع ہے، سدھارنے کا اپنے آپ کو موقع ہے، اپنی نیتوں کو درست کرنے کا موقع موجود ہے، ابھی صلاحیت موجود ہے. لیکن جیسے ہی وہ قیامت آ گئی، موت آ گئی، قیامت آ گئی نا، جو مر گیا اس کے لیے تو قیامت آ گئی، جیسے ہی موت آ گئی ختم، خلاص، کچھ نہیں کر سکتے آپ. اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے، اس کی مصلحت ہے کہ وہ مہلت دیتا ہے تاکہ لوگوں کے لیے کوئی عذر نہ رہے، تاکہ لوگ یہ نہ کہتے یا اللہ تو نے تو مجھے موقع ہی نہیں دیا تھا، کہاں دیا تھا موقع. کوئی کہہ سکتا ہے؟ ہم میں سے ہر شخص سوچے، کیا ہم کہہ سکتے ہیں یا اللہ تیرا پیغام ہی نہیں ملا، یا اللہ تو نے مجھے دیا ہی کیا جو میں کرتی؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتے، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. اللہ تعالیٰ حجت کو تمام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے نا، حلم اور رحمت، اس کا تقاضا ہے کہ وہ انسانوں کو مہلت دے. اللہ تعالیٰ توبہ کے لیے مہلت دیتے ہیں تاکہ انسان اپنے رب کی طرف پلٹے. لیکن ہوتا کیا ہے، مہلت جب مل جاتی تو کیا ہوتا ہے، اور غفلت کا شکار ہو جاتا ہے الٹا. یہ سمجھ ہی میں نہیں آتا نا، اصل بات ساری ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے. پتا کیسے چلے گا؟ جب یوں قرآن پڑھتے ہیں آپ، سمجھ کے قرآن کو پڑھتے ہیں، تب سمجھ میں آتا کہ یہ تو مجھے مہلت مل رہی ہے، میں تو غلطی پہ غلطی کیے جا رہی ہوں لیکن مجھے وقت دیا جا رہا ہے، ٹائم ہے، سدھر جاؤ. لیکن جب وقت ختم ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو وقت مقرر کر رکھا ہے، جب مدت ختم ہو جائے گی، ٹائم لمٹ ختم ہو جائے گا، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، چنانچہ جب ان کی مدت آ جاتی ہے تو وہ اس سے ایک گھڑی بھی نہ پیچھے ہوتے نہ آگے بڑھتے. یعنی جب موت آ جائے گی تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، سب سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اور لوگوں کے سامنے ان کے اپنے پیارے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، کوئی نہیں روک سکتا ان کو، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. انسان اس وقت چاہتا ہے کیا، یا اللہ مجھے تھوڑا سا چانس دے، میں کیا کر کے آؤں، صدقہ کر کے آؤں، صدقہ کریں، صدقہ. اور صدقہ پھر ظاہر ہے مال کا بھی صدقہ، اور ویسے بھی انسان اپنی ہر نیکی جو ہے اس کو یعنی جس حد تک جو بھی کر سکتا ہے انسان کو کرنے کی کوشش کرے، جب تک یہ مہلت ہے ہمارے پاس. گویا ہر دن کو غنیمت جانے، یا آج پھر जिंदा हो गए, क्योंकि मरा हुआ होता है ना इंसान, रात को क्या मर ही जाते हैं। मौत क्या है? नींद की बहन है, नींद मौत की बहन है, राइट। तो क्या है, आप मरे हुए होते हैं ना, फिर अल्लाह ताला जिंदगी दे देता है, तभी तो हम फिर दुआ पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अहयाना बादा मा अमातना इलैहि नुशूर, राइट। तो शुक्र करें, गनीमत जाने के एक वक्त और मिला, एक दिन और मिला नेकियां कमाने के। وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ, और जो वो अल्लाह के लिए मुकर्रर करते हैं उसे खुद ही नापसंद करते हैं, यानी वो अपनी नापसंदीदा चीज़ें अल्लाह की तरफ मंसूब कर देते हैं, राइट। यानी वो खुद ये पसंद नहीं करते कि उनका गुलाम उनके माल में हिस्सेदार हो, लेकिन अल्लाह के बंदों को उसका शरीक ठहराते हैं। पहली बात तो ये समझें आप, कोई कितना भी अच्छा मालिक हो, क्या वो गुलाम को अपना हिस्सेदार बनाता है कि चलो जी आज से मेरे बैंक बैलेंस के आधे तुम आधे मैं, जो मैं पहनता हूँ वही तुम भी पहनो, ऐसा होता है? नहीं होता। लेकिन अल्लाह के साथ शरीक कर देते हैं। बात तो कुफार की हो रही है ना, लेकिन हम अपने लिए इसमें से क्या बात निकालेंगे? नाफरमानी इंसान कर रहा है तो क्या कर रहा है, लोगों के डर से, खौफ से, या अपने नफ्स को खुश करने के लिए अल्लाह की नाफरमानी करता है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि वो खुद बेटियों को नापसंद करते हैं और फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां करार दे देते हैं, ठीक है। यानी अपने लिए तो इतना नापसंद के मिट्टी में गाड़ दें और वही फिर अल्लाह के लिए बेटियां बना दें, सुभान अल्लाह। वतसिफु अलसिनतुहुमुल कज़िबा अन्ना लहुमुल हुस्ना, और उनकी ज़बानें झूठ बयान करती, बेशक उनके लिए भलाई है। यानी मुशरिकों का ये ख्याल है कि जब वो दुनिया में ऐशो आराम से रहते हैं तो क़यामत में भी वो ऐशो आराम से रहेंगे, ये खुशफहमी है उनको, इस गुमान में वो मुब्तला है कि यहाँ भी मज़े किए वहाँ भी मज़े करेंगे। अल्लाहु अकबर, हम तो नहीं है किसी ऐसे गुमान में, राइट। ला जरम अन्ना लहुम अन्नार व अन्नहुम मुफ्रतून, इसमें कोई शक नहीं कि यकीनन उनके लिए आग है, यकीनन वो इसमें सबसे आगे भेजे जाने वाले। यानी शायद में मुजरिमों के इस अकीदे की तर्दीद की गई है कि उन्हें आखरत में भी ऐशो आराम मिलेगा। वो जो ये खुशफहमियों में मुब्तला हैं, समझते हैं कि जी आज सब कुछ हमारे हाथ में है, हमारे कंट्रोल में है, और हम जिस पे जो चाहें जुल्म सितम ढा दें, लेकिन ये सब कुछ क्या है, इसी दुनिया में रह जाएगा। ये उनकी गलत फहमी है कि आखरत में भी उनके लिए सब कुछ ऐसे ही होगा। सूरह आराफ आयत 51 में हमने पढ़ा है कि जिन लोगों ने अपने दीन को दिल लगी और खेल कूद बनाया था, वो दुनिया की जिंदगी और दुनिया की जिंदगी ने उन्हें धोखे में डाले रखा था, आज हम भी उन्हें भुला देते हैं, जैसे कि उन्होंने अपने इस दिन को, दिन की मुलाकात को भुला दिया था, जैसा कि वो हमारी आयात का इनकार करते थे। है ना? अच्छा चले, इन आयात की तिलावत सुनते हैं, दो आयात की फिर आगे बढ़ते हैं।
ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون.
اب آپ دیکھیں آیت نمبر 62 میں ये जो बात हो रही है, इसका इसका पूरा तर्जुमा पहले एक साथ पढ़ें, फिर आप पर बात वाज होगी। یہ لوگ اللہ کے لیے وہ چیز تجویز کرتے ہیں جسے خود ناپسند کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں جھوٹ بولتی ہیں ان کے لیے کہ ان کے لیے بھلا ہی بھلا، رائٹ؟ ان کے لیے یقینی چیز تو دوزخ ہے، اور اس میں یہ سب آگے دھکیلے جائیں، رائٹ؟ تو یعنی ان کی جو زبان ہے وہ کیا بول رہی ہے؟ کہ وہ مزے میں رہیں گے، جھوٹ ہے. اب یہاں پر آپ اگر ذرا سا زبان پہ غور کریں کہ زبان کی کیا اہمیت ہے انسانی جسم میں. اگر ہم یہ کہیں تو غلط نہیں ہوگا کہ زبان تمام اعضاء پر حاکم ہے، حکومت کرتی ہے، وہ ہم جو اس کو کہتے ہیں وہ کر رہی ہوتی ہے. ہمارا جسم یعنی زبان سے جو نکلتا ہے، ہم زبان سے کچھ کہتے ہیں تو ہمارا ہاتھ کام کرتا ہے، ہمارا دماغ سوچتا ہے، ہم چلتے ہیں، جو ہر چیز جو ہے کر رہے ہوتے ہیں. اگر یہ زبان ٹھیک چلے، صحیح بات کہے، تو تمام اعضاء میں عافیت ہی عافیت. لیکن اگر یہی زبان ٹیڑھی ہے، اس میں ٹیڑھا پن ہے، لوگوں کو گالیاں دے، برا بھلا کہے، تو یہی زبان انسان کو دوزخ تک پہنچا دیتی. اس زبان پر اگر آپ غور کریں تو پتہ یہ چلتا ہے، بات یہ سامنے آتی ہے کہ اسی زبان کے ذریعے ہم بہت سی عبادتیں کر سکتے ہیں، نیکیاں کر سکتے ہیں، بھلائی کی باتیں کر سکتے ہیں، حقوق العباد ادا کر سکتے ہیں اسی زبان کے ذریعے. اگرچہ اس میں مبالغہ نہیں ہونا چاہیے، چاپلوسی نہیں ہونی چاہیے. اب اگر مبالغہ اور چاپلوسی ہوئی تو وہ بھی برائی، وہ پھر برائی ہو گئی. یہی زبان ہے نا، پیار سے محبت سے بات کر رہے ہیں، آپ کے لیے نیکی. کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، غلط بات کر رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، گناہ ہو گیا، یا مبالغہ ہو رہا ہے تو وہ بھی گناہ ہی ہے. 75% نیکیاں جو ہے وہ زبان سے ادا ہوتی، اور اتنی ہی برائیاں بھی ہوتی ہیں، جیسے کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت. ہے نا، جب تک زبان سے نہیں ادا کریں، کوئی کہے ہاں جی میں مسلمان ہو گیا، آپ کہیں گے نہیں، آپ بولیں، پڑھیں، آپ پڑھنا پڑے گا تب آپ کو ہم مانیں گے. خالی دل میں کہنے سے ہو جائے ٹھیک ہے، لیکن کہنا پڑے گا آپ کو، پبلک کے سامنے آپ کلمہ پڑھیں تو اس کو مسلمان مانا جائے گا. نماز زبان، ذکر زبان، دعا زبان، استغفار زبان، ہے نا، سلام ہم کرتے ہیں زبان سے، دعا دے رہے ہیں کسی کو، سچ بولنا یا ادوے جھوٹ بولنا، وعظ و نصیحت، تلاوت قرآن، انصاف کی بات کرنا، اقامت، اذان، علم پڑھنا پڑھانا، لوگوں میں صلاح کرانی ہو، کیا منہ بند کر کے بیٹھ جائیں تو صلاح کرا سکتے ہیں؟ نہیں. کسی بیمار کی عیادت کے لیے جائیں، بس جا کے بیٹھ جائیں، بس اتنا کافی ہوتا ہے؟ نہیں. اور اسی طرح بہت سی برائیوں کا تعلق بھی زبان سے ہو گیا نا، 75% تو تقریباً ہو ہی گیا. جیسے کفر کے بول ہیں، جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، گالیاں دینا، لان تان کرنا اور غیبت کرنا، اللہ اکبر، چغلی کرنا، گندے مذاق کرنا، کسی کو بے عزت کرنا، فحش اور بے حیائی کی باتیں کرنا، گناہوں کے کاموں میں لگ جانا، عیب جوئی کرنا، برا اخلاق، بے حیائی، یہ سب کا سب کیا ہے؟ زبان سے ادا ہوتا ہے، رائٹ؟ سب کی ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ زبان سے ادا ہو رہی ہوتی ہیں. اب ان کی جو یہ خوش فہمی تھی، انہوں نے بھی اظہار کیا، کس سے؟ زبان سے. کیا انسان خوش ہوتا ہے تب بھی کس سے اظہار کرتا ہے؟ اپنا زبان سے اظہار کر رہا ہوتا. میرا اور آپ کا جو انٹریکشن ہے ہمارا، کیا ہے؟ زبان کے ذریعے نا. ہم میں سے اکثریت ایسی جس نے ایک دوسرے کو نہیں دیکھا ہو، لیکن یہ زبان ہے جس نے ہمیں جوڑ کے رکھا ہو. سیدہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان صبح کو اٹھتا ہے تو اس کے جسم کے تمام اعضاء زبان کی موتی یعنی فرما بردار بن کر اسے کہتے ہیں، تو ہمارے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈر، بس ہم تیرے ساتھ ہیں، اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. یہ ترمذی کی روایت ہے. زبان کی حفاظت پہ لیکچر بھی ہے، تو وقت ملے تو اس کو سنیے، وقت نہ ملے بلکہ لگائیے، نکالیے ٹائم، آج کے آج کر لیں گے تو ہو بھی جائے گا. کہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں سن لیجیے، گاڑی میں ڈرائیو کرتے. سو انسانی زندگی کی تعمیر میں जबान का बहुत अहम किरदार है। कहते हैं ना कि जब तक कोई शख्स खामोश बैठा रहे तब तक तो हमें उसके बारे में पता नहीं चलता, लेकिन जैसे ही वो बोलता है तो उसका बोलना बताता है उसकी पर्सनैलिटी क्या है। एक रिवायत में कि एक मरतबा सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बैठे हुए अचानक अपनी जबान को पकड़कर झटके दिए। उस वक्त सैयदना उमर का वहाँ से गुजर हुआ तो उन्होंने अचानक अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपनी जबान पकड़कर झटकते हुए देखा तो कहा, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। इस पर उन्होंने कहा कि इसने मुझे हलाकत की जगह पर पहुँचा दिया। यानी ये वाकया जो है सैयदना उमर अबू बकर की जबान पर निगरानी, जायजा और हल्की फुल्की सजा का इजहार है। हमें भी अपनी जबान पर कंट्रोल रखना चाहिए, इसे काबू में रखना चाहिए, इसकी वजह से दूसरों को तकलीफ ना पहुंच जाए कहीं, राइट। सैयदना अबू हुरैरा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा अल्लाह ताला की रजामंदी की बात करता है, उसकी तरफ उसकी तवज्जो भी नहीं होती, लेकिन अल्लाह ताला उसकी वजह से उसके कई दर्जे बुलंद कर देता है। इसी तरह बंदा अल्लाह ताला की नाराज़ी वाली बात करता है जिसकी तरफ उसका ध्यान भी नहीं होता और उसकी वजह से वो जहन्नुम में जा गिरता है। सही बुखारी की रिवायत है। अल्लाह अकबर। कोई अपनी ज़बान पर निगाह रखें, कड़ी निगाह। आपका यानी जबान, यानी इसी जबान से लहजा भी टपकता है। टोन, आप किस तरह बात कर रहे हैं, क्या आपका टोन है, आप अपनी बड़ाई पेश कर रहे हैं, आप दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, आपके गुफ्तगू से, किसी की गुफ्तगू से तकब्बुर झलक रहा है, किसी की दिल आजारी हो रही है, राइट। ये सारी चीजें किससे अदा होती हैं, जबान से ही अदा होती हैं। तो बहुत कड़ी निगाह रखने की जरूरत है इस पर इंशाल्लाह। चलें आगे बढ़ते हैं। तल्लाही लक़द अरसलना इला उम्मिम मिन क़ब्लिक, अल्लाह ताला की कसम, बिला शुबा यकीनन आपसे पहले भी बहुत सी उम्मतों की तरफ हमने रसूल भेजे। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि हमने पहली कौमों की तरफ भी रसूल भेजे थे, उन्होंने भी अपने रसूलों को झुठला दिया था, तो आप अपनी कौम की मुखालफत पर दिल ख़राब ना करें, राइट। फ़ज़य्यना लहुमुश शैतानु आमालहुम, फिर शैतान ने उनके लिए उनके आमाल को खुशनुमा बना दिया। यानी रसूलों की मुखालिफत पर मुशरिकों को शैतान ने क्या किया, उभारा, उन्हें बातिल गुमान पर चलने का मशवरा दिया और बताया कि वो उनके लिए निजात है। अस्तग़फिरुल्लाह। फहुवा वलीयुहुमुल यौम, चुनांचे वही आज इनका सरपरस्त है। और यहाँ पर इस आयत में अलयौम से मुराद क़यामत का दिन भी लिया जाता है, क्योंकि शैतान दुनिया में भी उनका दोस्त है और क़यामत में भी वही होगा। यानी एक ही जगह पर होंगे, दोस्त से मुराद एक ही जगह पर होंगे वो। उन्होंने जब शैतान की अतात की तो उसे गोया उन्होंने उसको अपना दोस्त बना लिया। सूरह कहफ में आता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, अफ़त तत्तखिज़ूनहु व ज़ुर्रियतहु औलिया मिन दूनी व हुम लकुम अदू बिसलिज़ालिमीन बदला, तो क्या तुम मेरी बजाय उसे और उसकी औलाद को दोस्त बनाते हो हालांकि वो तुम्हारा दुश्मन है। ज़ालिमों के लिए बहुत बुरा बदला है। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए क्या है, दर्दनाक अज़ाब है, राइट। यानी जो अल्लाह रहमान की दोस्ती से मुंह मोड़कर शैतान की दोस्ती पर राजी हो गया उसके लिए तो फिर क्या है, अज़ाबुन अलीम ही होगा ना। वमा अनज़लना इलैकल किताब, और नहीं नाजिल की हमने आप पर किताब, कौन सी किताब, कुरान की तरफ इशारा है, राइट। इल्ला लितुबय्यिना लहुमुल लज़ी इख्तलफू फीह, मगर ताकि आप उनके लिए इसकी वजाहत करें जिसमें उन्होंने इख्तलाफ किया है, राइट। वमा, ये नहीं करके बात कैसे होती है ना, ताकि लोगों को मुतवज्जा करने का अंदाज होता है। वमा अनज़लना, और नहीं नाजिल किया, क्या नहीं किया हमने, जैसे हम भी बोलते हैं ना, क्या मैंने नहीं किया ये काम, हालांकि किया होता है। कोई कहे कि तुमने किया क्या है, तो आगे से पलट के हम क्या जवाब देते हैं, अरे क्या मैंने ये नहीं किया, क्या मैंने वो नहीं किया, तो ये वही अंदाज होता है। और उसका मकसद क्या होता है, कि सामने वाला जो है और फोकस हो। तो क्या है, ला इल्ला लितुबय्यिना लहुमुल लज़ी इख्तलफू फीही, मगर ताकि आप उनके लिए इसकी वजाहत कर दें जिसमें उन्होंने इख्तलाफ किया। आप यानी तो किस चीज में इख्तलाफ करते थे, ये तौहीद पर, तकदीर पर, इन तमाम चीज़ों पे, जन्नत पे, दोजख पे वजाहत हो जाए इस कुरान के ज़रिए। क्योंकि ये कुरान के ज़रिए क्या मकसद था, कि लोगों के दरमियान सही फैसला हो जाए। वह हुदा, और वो हिदायत है, यानी क्या चीज़, قرآن کریم لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، یہ لوگوں کو سعادت دیتا ہے، نجات کا راستہ ہے. کہاں سے نجات؟ اللہ کے عذاب سے، دوزخ سے. ورحمت لقومی یؤمنون، اور رحمت ہے کس کے لیے؟ جو ایمان لاتے ہیں، رائٹ، جو اس پر عمل کرتے ہیں. خالی ایمان لانا کافی نہیں ہے، عمل بھی چاہیے، عمل بھی ریکوائرڈ ہے، جو اس پر عمل کرتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ اور اس کی نازل کردہ کتاب پر ایمان رکھنے والوں کے لیے کامل ہدایت ہے. یہ سیدہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عمر سے وہ خطبہ سنا جو انہوں نے وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے دن پڑھا تھا، جس دن مسلمانوں نے حضرت ابو بکر سے بیعت کی تھی. سیدہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر چڑھے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے خطبہ پڑھا، پھر کہا، اما بعد، اللہ نے اپنے رسول کے لیے وہ چیز یعنی آخرت پسند کی جو اس کے پاس تھی، اس کے بجائے جو تمہارے پاس تھی یعنی دنیا، اور یہ کتاب اللہ موجود ہے جس کے ذریعے اللہ نے تمہارے رسول کو دین اور سیدھا راستہ بتایا، بس اسے تم تھامے رہو تو ہدایت یافتہ رہو گے، یعنی اس راستے پر رہو گے جو اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتلایا تھا. بخاری کی روایت، رائٹ. تو اصل چیز کیا ہے؟ قرآن، قرآن اور سنت. ایک اور جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک میں تم سے یکسو رہوں تم بھی مجھے چھوڑ دو اور سوالات وغیرہ نہ کرو، کیونکہ تم سے پہلے کی امتیں اپنے غیر ضروری سوال اور انبیاء کے سامنے اختلاف کی وجہ سے تباہ ہو گئی. بس جب میں تمہیں کسی چیز سے روکوں تو تم بھی اس سے پرہیز کرو، اور جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو بجا لاؤ جس حد تک تمہارے اندر طاقت ہوئی. بخاری کی روایت. سیدہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یعنی جبرائیل اور میکائیل، اور آپ سوئے ہوئے تھے. ایک نے کہا یہ سوئے ہوئے ہیں، دوسرے نے کہا ان کی آنکھیں سو رہی ہیں لیکن ان کا دل بیدار ہے. انہوں نے کہا کہ تمہارے ان صحاب یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ایک مثال ہے، بس ان کی مثال بیان کرو. تو ان میں سے ایک نے کہا کہ یہ سو رہے ہیں، دوسرے نے کہا نہیں سو نہیں رہے لیکن دل بیدار ہے، اور انہوں نے کہا ان کی مثال ایسی گویا ایک شخص نے اپنا گھر بنایا، وہاں کھانے کی دعوت کی اور بلانے والے کو بھیجا، بس جس نے بلانے والے کی دعوت قبول کر لی وہ گھر میں داخل ہو گیا. غور سے سنیں اس کو، میں دوبارہ رپیٹ کرتی ہوں مثال کو. ان کی مثال ایسی ہے گویا ایک شخص نے ایک گھر بنایا، وہاں کھانے کی دعوت کی اور بلانے والے کو بھیجا، بس جس نے بلانے والے کی دعوت قبول کر لی وہ گھر میں داخل ہو گیا، دسترخوان سے کھایا، اور جس نے بلانے والے کی دعوت قبول نہیں کی وہ گھر میں داخل نہیں ہوا اور دسترخوان سے نہیں کھایا. پھر اس نے کہا اس کی ان کے لیے تفسیر کر دو تاکہ یہ سمجھ جائے. بعض نے کہا یہ تو سو رہے ہیں، لیکن بعض نے کہا آنکھیں سو رہی ہیں لیکن دل بیدار ہے. پھر اس نے کہا گھر تو جنت ہے اور بلانے والے، اب اس کو بیان کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس بات کو. گھر کیا ہے؟ جس میں جو گھر بنایا تھا وہ کیا ہے؟ جنت ہے. بلانے والے کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بس جو ان کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا، اور جو ان کی نافرمانی کرے گا وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھے اور برے لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے 7281، آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اس کو، رائٹ. تو یعنی جو رسول کے نقش قدم پر چلے گا وہی کامیاب و کامرہ ہے. سورہ یونس میں بھی ہم نے پڑھا ہے، اے لوگوں، بلا شبہ تمہارے رب کی جانب سے تمہارے پاس عظیم نصیحت آ گئی ہے. یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدى ورحمۃ للمؤمنین. میرا خیال اس کا ترجمہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں، آپ لوگ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. واللہ انزل من السماء ماء فأحیا به الارض بعد موتها، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس کے ذریعے زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کیا. پانی سے مراد بارش کا پانی، جو زمین کی زندگی ہے، اور زمین پر بارش برسنے کے بعد ہی نباتات جو ہے وہ اگتی ہیں، زراعت ہوتی ہیں. اگر زمین پر پانی نہ ہو تو نباتات نہیں ہوں گی، رائٹ. تو جیسے پانی برسا کر اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ مردہ دلوں کو بھی. یہ کون سے ہوتے ہیں مردہ دل؟ جن کے اندر کفر ہوتا ہے، شرک ہوتا ہے، نافرمانیاں ہوتی ہیں، اور ان کے دل آلموسٹ مر چکے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں قرآن کے ذریعے زندہ کر دیتا ہے، سمجھے؟ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ، بلا شبہ یقیناً اس میں نشانی ہے، کس کے لیے؟ یسمعون، اس قوم کے لیے جو سنتی ہے، یعنی آسمان سے بارش کا پانی اتر کر زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اس کا علم اور اس کی رحمت کی واضح دلیل مثال دی جا رہی. اب پانی سے صرف اٹھا لے نا، یعنی دیکھیں بارش کے پانی میں انسان کے لیے کیا سبق ہے؟ بارش کیا ہے؟ ایک اجتماعی کوشش کا نتیجہ نا، اوپر بادل برستے ہیں، بجلیاں کڑکتی ہیں، پھر اس کے بعد جا کے ایک بارش جو ہے وہ شروع ہوتی ہے، اور اس کوشش میں اللہ کے حکم سے سورج، سمندر، ہوائیں سب شامل ہیں، رائٹ؟ اس میں یہ سبق ہے کہ اس کائنات میں ایک اللہ کا حکم چلتا ہے. یعنی اگر آپ غور و فکر کریں، اس ایک آیت پہ بھی ہم غور و فکر کریں نا، تو بہت سارے پوائنٹس نکلتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اس کائنات میں ایک اللہ کا حکم چلتا ہے. اگر کئی الہ ہوتے تو کائنات کی مختلف طاقتیں ایک مشترکہ کام نہیں کر سکتی تھی، جو شروع میں آپ نے آج کے سبق میں یہ بات پڑھی، اس کا جواب ہے یہاں پر، رائٹ؟ اس سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ اس کائنات کا خالق، مالک، چلانے والا ایک ہی ہے. بارش میں اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت نظر آتی ہے، جسے جو زمین پر پڑتی ہے تو ہر طرف ہریالی، رنگ، خوشبو، ذائقے سب کچھ میسر ہو جاتے ہیں. چاہے سردی ہو گرمی، بارش کی اپنی اہمیت ہے، اس کی اہمیت سے انکار کیا ہی نہیں جا سکتا. اور جب اس کو آپ نے قرآن سے کنیکٹ کیا اور دل سے کنیکٹ کیا، تو اس کے تو ہم سب گواہ ہیں نا کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، ایون آج جیسے آپ قرآن پڑھ کے اٹھتے ہیں، انسان اپنے آپ کو فریش فیل کرتا ہے، ہمارا دل کی ایک الگ ہی کیفیت ہوتی ہے نا، ایک الگ اس کا حال ہوتا ہے. اگلے ویک تک، یعنی ٹیوزڈے وینسڈے، آج جیسے آپ کیا 2 دن کی کلاس ہوتی ہے، تو اگلے منڈے تک لگتا ہے کہ تھوڑا سا گرد آ گئی ہے، لیکن پھر آپ ریفریش ہو جاتے ہیں. تو قرآن انسان کو، یعنی قرآن کے ذریعے انسان کا دل جو ہے وہ کیا ہے، زندہ ہو جاتا ہے. اور جب اس دل کو اس کی غذا نہ ملے تو سوچیں کیا ہو. ہمیں دنیاوی طور پہ اگر کسی کو دل کی بیماری ہو جائے تو کتنی فکر ہو جاتی نا، کسی کو پتہ چل جا رہی ہے ان کو ہارٹ اٹیک ہوا، یا ان کو کوئی مسئلہ چل رہا ہے، کوئی بیماری چل رہی ہے، وہ دوا لے رہے ہیں، میڈیسنس لے رہے ہیں، ان کے لیے بہت ضروری ہے، کتنا لوگ اس کی ٹیک کیئر کرتے ہیں. ہم لوگ اپنے دل کی کتنی کیئر کرتے ہیں دین کے حساب سے، اس کو اس کی غذا دیتے ہیں کہ نہیں؟ تو اللہ کا کلام ہماری دل کی، ہماری روح کی غذا ہے. چلیے جو آیات رہے گی اس کی تلاوت سنیں گے انشاءاللہ، آیت نمبر 63 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
تاللہ لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزين لهم الشیطان اعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب الیم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون.
اچھا، اس میں ایک بات اور بھی، ایک پوائنٹ اور بھی یہاں پر چھپا ہوا ہے، اور وہ کیا ہے کہ جس طرح یہ بارش مردہ زمین کو زندہ کرتی ہے، آخرت میں بھی تو انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، مرے ہوئے لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ہے نا؟ چلیے، الحمدللہ آپ کا آج کا سبق مکمل ہوا. آج کے آپ کے ان 2 رکوع میں جو آپ نے پڑھا، آپ کے سامنے یہ سلائڈس بھی موجود ہوں گی، انشاءاللہ آپ اس کو بھی دیکھ لیں گے. کیا کیا پڑھا ہم نے پوائنٹ میں، پہلی 2 آیات میں، کہ عبادت صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. کوئی الہ نہیں بنانا اللہ کے سوا. انسان کا رویہ اپنے رب کے ساتھ کیا ہے؟ کہ جب نعمت ملتی ہے تو اللہ کی طرف سے، اور تکلیف ہوتی وہ بھی اللہ کی طرف سے، لیکن جب نعمت ملتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے رب کو بھول جاتا ہے، مشکل وقت میں یاد رہتا ہے، رائٹ؟ اور اسی طرح ہم نے پڑھا بیٹی کی پیدائش پہ ان کا کیا رویہ ہوتا ہے، چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں. تو اس میں ہمارے لیے عمل کی بات کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا ہے، تقویٰ پیدا کرنا ہے، نعمتوں پر شکر ادا کرنا اور اللہ کو یاد رکھنا ہے. دوسرا رکو جو آپ نے پڑھا، اگلا رکو جو ہے آپ کا، ایک سیکنڈ، اچھا میرا خیال ہے میرے پاس سے یہاں پہ نہیں، یہاں دیکھتی ہوں، یا میری نے بھی پوسٹ کیا ہوگا، 61 سے 65 میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں کا کیا آپ موضوع دیں گے کہ اللہ پر اپنی، یعنی اللہ پر اپنی ذات کو ترجیح دینا، یعنی اپنی ذات کو ترجیح نہیں دینا ہے بیسیکلی، رائٹ؟ تو وہ اللہ تعالیٰ جو ہے بندوں کو کیا کرتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، فوراً نہیں پکڑتے. اور شیطان جو ہے انسان کو یہ دنیا کیا بنا کے دکھا رہا ہے، خوبصورت بنا کے دکھا رہا ہے، اور آخرت میں بھی وہ جو اس کے فالوورز اس دنیا میں، آخرت میں بھی وہ ان کے پیچھے ہی ہوں گے. اور اس کتاب کا پھر مقصد بیان کیا گیا کہ یہ ایمان والوں کے لیے کیا ہے، رحمت ہے اور رہنمائی ہے. اور بارش کے ذریعے بھی ہم نے 3 مثالیں پڑھی. تو کرنے کا کام کیا ہے، خود بھی قرآن سے جڑے رہیں اور لوگوں کو بھی قرآن سے جوڑیں. چلیے الحمدللہ، دعا کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک 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 ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.